أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Lesson number 6 آيات 177-782 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر والملائکہ اور فرشتوں کو والکتاب اور کتاب کو والنبیین اور نبیوں کو یہ جانے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے یہاں دراصل چونکہ پہلے تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا اور اس بات پر اہل کتاب نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نیکی تم نے جو ظاہری چیزوں کو سمجھ لیا ہے نیکی کو کہ مشرق کی طرف رخ کرنا یا مغرب کی طرف رخ کرنا یا ظاہری رسم و رواج کو تم نے نیکی سمجھ لیا ہے یا یہاں پر یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ مذہب کے چند ظاہری رسموں کو ادا کر لینا یا پھر کچھ طور طریقے یا تہوار کے طور پر منا لینا یا صرف ضابطے کی خانہ پوری کرنے کے لیے کچھ مذہبی عمل کچھ مذہبی کام انجام دینا یا پھر تقویٰ کو بتانے کے لیے اس کے ظاہری حیثیت پر چلے جانا اللہ کے یہاں یہ حقیقی نیکی نہیں شمار ہوتی، بلکہ اللہ کے یہاں حقیقی نیکی کیا شمار ہوتی ہے؟ یہ آگے جو بات بتائی گئی ہے کہ انسان ایمان لائے اور یہ دیکھے کہ اس کو اگر واقعی میں اللہ سے محبت ہے تو پھر وہ یہ کام کرے گا کہ وہ ایمان بھی لائے گا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر. اور صرف یہیں ختم نہیں کر دیا گیا بلکہ آگے ایک طویل لسٹ بتائی گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آج ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سی ایسی ظاہری چیزیں اس قدر عام ہو گئی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ان ظاہری چیزوں کو، ان ظاہری رسموں کو ادا نہیں کریں گے تب تک کہ ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ اس طرح سے سمجھیں کہ اگر ہمارے یہاں جیسے ہم عید مناتے ہیں، ہم عید مناتے ہیں، ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ عید کا تعلق شیرخورمے سے ہے یا سویوں سے ہے. اب اگر کوئی اور لوگ یا کسی کے گھر میں عید کے دن سویاں یا شیرخورمہ نہ بنے تو ہم کیا کہیں گے کہ لوگ کیسے مسلمان ہیں، شیرخورمہ نہیں بنایا عید کے دن. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک ظاہری شکل ہے. عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی، تو مسلمانوں کے لیے عید خوشی کا دن ہے. اب اس خوشی کا اظہار کوئی کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے. ہمارے یہاں ہم شیرخورمہ بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں میں وہ لوگ کچھ اور بناتے ہوں اور اس طرح سے خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہوں. جیسے کہ گلف کنٹریز میں، یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں عید کے دن صرف چاکلیٹ سرو کیے جاتے ہیں. تو اب ان کی عید چاکلیٹ سے ہے اور ہماری عید شیرخورمے سے ہے. تب یہ کہہ دینا کہ نہیں، شیرخورمہ بنے گا تو ہی عید ہوگی اور تو تبھی وہ مسلمان کہلائیں گے، ورنہ نہیں. تو نہیں، یہ بات غلط ہے. اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ غسل وغیرہ کر کے نماز کے لیے جانا صحیح مسلمان ہونے کی علامت ہے، یہ شرط ہے. تو ایسا نہیں ہے. مسلمان صرف جمعہ کے دن نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں، بلکہ مسلمان تو روزانہ پانچ وقت اللہ کے آگے حاضری دیتا ہے. اب اگر کوئی شخص جمعہ کے دن کرتا پیجامہ نہ پہنے یا اسلامک ڈریس جس کو ہم اسلامک کہتے ہیں وہ نہ پہنے تو ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہوا صحیح مسلمان، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن کرتا پیجامہ لازمی پہننا ہے تو ہم نے اسے مخصوص کر دیا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہم اپنے طور پر بنا لیں، ہم نے ظاہری رسموں کو اسلام کا نام جو دے دیا ہے، یہ چیز دراصل بالکل بھی نیکی سے میل نہیں کھاتی ہے. تو اسی طرح سے اہل مکہ نے، یعنی مشرکین نے اور اہل کتاب نے، انہوں نے دین کی چند ظاہری شکلوں کو نیکی سمجھ لیا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ بس یہی ایمان ہے یا یہی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ نہیں، جو تم سمجھتے ہو یا جو تصور تمہارے ذہن میں ہے نیکی کا، نیکی وہ نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں. اور یہ آیت بہت ہی مشہور آیت ہیں. یہ آیت دراصل آیت بر کے نام سے جانی جاتی ہیں اور بر اپنے معنوں میں بہت زیادہ وسیع ہے. بر کے معنی جنگل بھی ہوتے ہیں، گھنے جنگل کو کہا جاتا ہے بر. بر دراصل اپنی قسموں کو نبھانے کے لیے، اپنے وعدوں کی پابندی کرنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے کہ جو شخص اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرے اس کے لیے بھی بر کا لفظ آتا ہے. اور بر کے معنی نیکی بھی ہوتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان فرمان کی پیروی کرتا ہے، یہ احکامات کی پیروی کرتا ہے، تو دراصل اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کو پورا کیا، اپنی قسموں کو پورا کیا. اور وہ شخص ان آیتوں پر اس نے اپنے آپ کو پوری طرح سے فٹ کر کے بتایا. تو اسی لیے یہ آیتیں بر کہلاتی ہیں. اور بر کے بے رے ریز کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اس معنوں میں بھی آتا ہے کہ ایسی نیکی جس میں کوئی غلطی کا شبہ نہ ہو. بہت زیادہ وسیع معنوں میں ہیں، کیونکہ جب آپ گھنا جنگل جو ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جنگل میں کیا ہوتا ہے، بہت ہی صاف ستھری ہوا ہوتی ہے وہاں پر، اور جو گھنا جنگل ہوتا ہے وہاں پر روشنی بہت مشکل سے پہنچتی ہے. تو اسی بنا پر نیکی ایسی نیکی کہ چھوٹی سی چیزوں کو نیکی نہ سمجھ دیا جائے بلکہ بہت بڑی نیکی. اور نیکی کا بہت وسیع مفہوم یہاں پر دیا گیا ہے کہ یہ تو تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تم نے نیکی سمجھ لیا، تو نہیں، دراصل یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اور جب وہ شخص پوچھنے لگا کہ بھائی میں آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، نیک کام کے بارے میں نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ مومن نیک کام جب کرتا ہے تو اس کا جی خوش ہو جاتا ہے اور اسے ثواب کی امید ہوتی ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے اور وہ عذاب سے ڈرنے لگتا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ایمان دراصل یہی چیز ہے، یعنی ان نیکیوں کے کرنے کا نام، ان نیکیوں کے کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو کیا 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 بتایا گیا؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اور ایمان دراصل امن سے نکلا ہے، اور امن کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسا سکون، ایسی یقینی کیفیت دل کی جو انسان کو خود اعتماد بخشے کہ ہاں واقعی میں میرا رب یہ کر سکتا ہے، مجھے اس کا اجر دے سکتا ہے، اگر میں یہ کام کرتی ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ بدلہ ملے گا، اس بات پر یقین ہونا، تو یہی دراصل ایمان کی کیفیت ہے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ پر ایمان لائے، دوسرا یوم آخرت پر۔ مسلمان کے لیے یہ بات اس کے ایمان کی شرائط میں شمار ہوتی ہے کہ آخرت میں، آخرت کے دن پر وہ ایمان لائے۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو سمجھتے ہو اور تم نے جو مسلمانوں پر اعتراض کیا ہے یا اعتراض کر رہے ہو، تو تم خود اپنے آپ کو پہلے دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا تم اللہ پر ایمان لاتے ہو؟ اگر اللہ پر ایمان لاتے تو تم ضرور اس نبی کا کہنا مانتے، اس کتاب پر ایمان لاتے، اور اگر تمہیں آخرت کے دن پر یقین ہوتا تو تم ضرور یہ کام کرتے۔ لیکن اہل کتاب کے نزدیک آخرت کا عقیدہ صرف زبان کی حد تک رہ گیا تھا، عمل اور اس پر یقین بالکل ندارت تھا، یعنی ختم ہو گیا تھا ان کا۔ تو اس بنا پر کہا جا رہا ہے کہ اصل نیکی یا اصل ایمان تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر یقین کرو، فرشتوں کو مانو اور کتاب کو مانو، اور نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ کیونکہ مشرکین مکہ بھی یہی کر رہے تھے کہ نہ کتاب کو مانتے تھے، نہ آخرت کو مانتے تھے، نہ کتاب کو اور نہ نبیوں کو، اور ملائکہ کو نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں سے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے جو ظاہری شکل و صورت بنا رکھی ہے اپنے نزدیک نیکی کی، تو نیکی وہ نہیں ہے، اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دے اپنا مال اس کی محبت میں، ذوی القربا، رشتہ داروں کو۔ اب یہ جو جملہ ہے بہت غور کرنے کے قابل ہے، اور اس میں بہت ہی لطیف اشارہ ہے، اور اس کو تمام مفسرین نے تقریباً اس کے دو معنی لیے ہیں، اور دونوں معنی بہت خوبصورت ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دے اپنا مال اس کی محبت کے باوجود۔ تو یہ جو اس کی ضمیر ہے یہاں پر، حُبِّهِ، اس کی محبت کے باوجود، تو کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ اور انسان اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو دے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مطلب ہو گیا، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ کیا گیا ہے، معنی اس کا یہ لیا گیا ہے کہ اور اپنا مال وہ خرچ کرے اپنے مال کی محبت کے باوجود، یعنی محبت یہاں پر مال سے ہوگی اس کو، یعنی پہلی محبت، یعنی پہلے وہ مال کیوں خرچ کرے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے، یعنی اس کو اللہ سے محبت ہے، اس بنا پر وہ اپنا مال رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ لیکن دوسرا معنی اس کا یہ لیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کی محبت کے باوجود اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اس کے بارے میں ہمیں مسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دے، باوجود یہ کہ مال کی کمی کا اندیشہ ہو اور اس کو زیادہ حاصل کرنے کی رغبت بھی ہو۔ یعنی افضل صدقہ، افضل نیکی یہ بتائی گئی ہے کہ انسان اپنی صحت اور تندرستی کی حالت میں، اور جبکہ اس کو مال کی محبت بھی ہو، اور جبکہ وہ اس کا ضرورت مند بھی ہو، تب بھی وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مال کس کو پسند نہیں ہوتا، ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہمیں مال کی ضرورت نہیں؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ ہمیں اپنا لباس، اپنے گھر کی اشیاء جو ہم نے بہت محنت سے اور بہت ڈھونڈ ڈھونڈ کر خریدی ہوتی ہیں، ہمیں ان سب سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو جبکہ انسان ان چیزوں کا ضرورت مند بھی ہو اس کے باوجود بھی وہ اس مال کو دوسروں کو دے دے جو ضرورت مند ہے، تو اس کو افضل صدقہ کہا گیا ہے، اور یہ نیکی ہے اور یہ نیکی کا اعلیٰ معیار ہے۔ یہاں دراصل یہی بات بتائی گئی ہے کہ عام نیکی تو کوئی بھی کر لے گا، لیکن خاص نیکی کیا ہے؟ کہ تم اس کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں دو۔ اور پھر نیکی کا تصور جو دلایا گیا ہے کہ نیکی، ہم نے جو ظاہری شکل و صورت کو سمجھ لیا ہے، ظاہری حیثیت کو سمجھ لیا ہے، وہ نیکی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں نا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی تمہارا گوشت، یعنی قربانیوں کا گوشت اور لہو اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھو اور دوسرے عمل نہ کرو، یہ کوئی بھلائی نہیں۔ یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم صرف نماز پڑھ لینے کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کامل ایمان ہمارا ہو گیا، لیکن صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں کہ اپنا مال، اپنا دل پسند مال انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور کس پر؟ رشتہ داروں پر۔ اسی طرح سے ایمان کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے اس کو؟ کہ نیکی یہ ہے کہ وہ تو ایمان ہے۔ اس کے بارے میں حضرت مجاہد، جو ایک مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھلائی یہ ہے کہ اطاعت کا مادہ دل میں پیدا ہو جائے، فرائض پابندی کے ساتھ ادا ہوں، تمام بھلائیوں پر انسان عمل پیرا ہو۔ حق تو یہ ہے کہ جس نے اس آیت پر عمل کر لیا اس نے کامل اسلام پا لیا اور دل کھول کر بھلائی سمیٹ لی، اور اس کا ذات باری پر ایمان مکمل ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان ان چیزوں کو سمجھ لے اور یہ آیت کو سمجھ لے اور یہ آیت پر عمل کر لے تو وہ پورے مکمل اسلام کو پا لے گا، کیونکہ اس میں صرف اور صرف بھلائیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو جو یہ بھلائیاں سمیٹے گا پھر کیا ہوگا؟ اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ مال اور صدقہ زیادہ افضل ہوتا ہے جب انسان کو خود اس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ خود بھی محتاج ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ وہ باوجود کھانے کی چاہت کے، یعنی وہ خود، ان کو خود خواہش ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہیے نہ شکریہ چاہیے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اس چیز کی محبت کے باوجود، یعنی وہ نیکی کے مقام اور مرتبے کو پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ اس مال کی محبت کے باوجود اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ جیسے ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ومما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کی ایک صفت اور بتائی گئی ہے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةً، یعنی باوجود اپنی حاجت اور ضرورت کے بھی وہ دوسروں کو اپنے نفس پر مقدم رکھتے ہیں، یعنی ان کو خود ضرورت تھی لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ دوسروں کو دیتے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے نیکی کی اعلیٰ کوالٹی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ذوی القربیٰ، یعنی صدقہ یہ ہو جس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر صدقہ دینے کا تو اجر ہے ہی، لیکن صدقہ اگر رشتہ داروں کو دیا جائے تو اس کا دوہرا اجر ہے۔ کیوں؟ ایک تو صدقے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر، یعنی تم نے رشتہ داروں کو دیا۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تکلیف رشتہ داروں سے ہی پہنچتی ہے، بعض اوقات ہمیں ان سے شکایتیں ہوتی ہیں اور ان کو ہم سے شکایتیں ہوتی ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو یہ جو چیز ہے کہ ان کو اس عداوت کے باوجود بھی ان پر اللہ کی خاطر خرچ کرنا، یہی دراصل ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح سے اپنے روزمرہ کے معاملات میں اگر ہم دیکھیں یا جس معاشرے سے آج ہمارا تعلق ہے وہاں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر طرف ایک کھینچا تانی کی کیفیت، شکوے شکایتوں کی کیفیت نظر آتی ہے۔ ہم میں سے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم پوچھیں اور معلوم کریں تو کیا ہم میں سے کوئی ہے کہ جس کو اپنے رشتہ داروں سے شکایت نہ ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ جی جی ہاں۔ تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے یا کسی نہ کسی پیرائے میں ہمیں اپنے رشتہ داروں سے شکایت ہوتی ہے، اور سیم اسی طرح ان کو بھی ہم سے شکایتیں ہوں گی۔ اور خاص طور سے یہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، جیسے نند بھاوج کا رشتہ ہے، دیورانی اور جیٹھانی کا رشتہ ہے، ساس اور بہو کا رشتہ ہے۔ یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پر شکایتیں اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب اصل بات یہ کہ ہم کو اگر اللہ سے محبت ہے تو اس کے باوجود، یعنی عداوت کے باوجود بھی، ایک دوسرے سے شکایت کے باوجود بھی، ہم اپنا دل پسند مال ان کے اوپر خرچ کریں، یہ زیادہ بڑی نیکی ہوگی۔ اب ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ کون اس سے زیادہ ناراض رہتا ہے، یا آپ کو خود کس سے زیادہ شکایتیں ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو شکایت ہو کسی سے کہ انہوں نے کبھی ہمارے لیے کچھ کیا نہیں، ہمیں کبھی تحفہ نہیں دیا، ہمیں کبھی کوئی ان کی طرف سے خیر یا نیکی نہیں پہنچی۔ تو آپ شروع کر دیجئے، ہے نا، پہل آپ کی طرف سے ہو، آپ شروعات کریے، اور آپ ایسے شخص کو یا ایسی خاتون کو جن سے آپ کی کبھی بنتی نہ ہو، ان کو آپ تحفہ دیجئے۔ تحاد و تحابو والا، اس پر عمل کریے آپ، وہ نسخہ اپنائیے کہ تحفہ دو اور محبت کرو یا محبت لو۔ یعنی تحفے دینے سے کیا ہوگی؟ آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے، اور پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھیے، کیسا نتیجہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس کا جو آپ رزلٹ دیکھیں گی آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ لہذا آج سے اس پر عمل کریے۔ کوئی بھی چھوٹی سی چیز جو آپ کی اپنی ہو، جو ابھی نئی رکھی ہو، یا جس کو آپ بہت پسند کرتے ہوں، یا نہیں تو بازار سے خرید لیجیے اپنی پاکٹ منی سے، اور پھر ایسے شخص کو دیجیے، یعنی اپنی کوئی، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی نند ہو، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بھابھی ہو، یا ہو سکتا ہے آپ کی کوئی جیٹھانی ہو یا دیورانی ہو، یا ایسی خاتون جس سے کبھی کبھی آپ کی کچھ چپکلش رہتی ہو یا کمپٹیشن ہوتا ہو، ان کو آپ کو تحفہ دیجیے، اور دل میں خالص یہ نیت کریے کہ اے اللہ میں تیری خاطر دے رہی ہوں۔ تو آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کتنا بہترین اور شاندار ہوگا۔ دراصل یہ اپنا دل پسند مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دلوں کا کینہ، حسد، بغض، یہ سب دور ہوتا ہے، اور خاص طور سے رشتہ داروں کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اتنی دفعہ ذوی القربیٰ کا لفظ آیا ہے، بہت زیادہ، تو کیوں یہ بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ اپنا دل پسند مال رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ ایک صحابی کا واقعہ بھی تھا کہ انہوں نے جب آیتیں اتری تھیں کہ اللہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو ان صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیے کہ میں اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہوں تاکہ اس کے بدلے مجھے کوئی نیکی ملے آخرت میں۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا باغ ہے جو کہ کھجوروں کے درختوں سے بھرا ہوا ہے، میں اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ تب انہوں نے پوچھا کہ میں یہ کسے دوں اور کہاں دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں دے دو، اور خاص طور سے اپنے چچیرے بھائیوں کو، تائرے چچیرے بھائیوں کو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو فرسٹ کزن والا رشتہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے خاص طور سے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو دے دو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں تو بہت سوچتے ہیں، یعنی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے، دوسری جگہ کہاں طوفان آیا ہے، دوسری جگہ کون ضرورت مند ہے، ان کا فکر، ان کا خیال تو ہمیں دامنگیر ہوتا ہے، ان کی فکر ہمیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم قریب میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کو فراموش کر دیتے ہیں اور ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے۔ اور ضروریات کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ دار آپ سے زیادہ مالدار ہوں، لیکن اس طرح سے ان پر مال خرچ کرنے سے اللہ کی محبت آپ کو ملے گی، آپ کا ایمان کامل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی بہت زیادہ ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ تو اپنا دل پسند مال رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ پھر خوبی جو بتائی گئی ہے، ولیتامہ، اور یتیموں پر. اور یتیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نابالغ بچے جن کے والد فوت ہو چکے ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں اکثر جو مانگنے والے دروازوں پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یتیم کا خیال کرو، جبکہ وہ ہٹے کٹے نوجوان بلکہ بڑے بڑے ہوتے ہیں لوگ، لیکن وہ اپنے آپ کو یتیم کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یتیم وہ نہیں ہوتا جو بالغ ہو جائے، بلکہ یتیم وہ ہے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا. تو ان کے اوپر خرچ کرنے کے بارے میں تو کئی احادیث ہیں، اگر ہم اس کو لیں تو اسی میں ہمارا آج کا لیسن ختم ہو جائے. صرف ایک حدیث آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں مفہوم اس طرح سے حدیث کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے. یہ دو انگلیاں آپ دیکھ رہی ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے بتا کر اس طرح سے بتایا. کتنی قریب ہے یہ دو انگلیاں، دور ہو سکتی ہیں؟ یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ کے رسول کی صحبت کی خواہش کس کو نہیں ہوگی. تو لیکن جب اگر ہم اللہ کے رسول کی صحبت چاہتے ہیں تو پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ یتیم کی کفالت کریں، اپنی خواہشات میں سے، اپنی ضروریات میں سے کچھ نہ کچھ پسنداز کریں، کچھ نہ کچھ بچائیں، اور بلکہ اپنی ضروریات کو کم کر کے، اس کو ختم کر کے یتیم کی سرپرستی کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی صحبت اس دن ہمیں ملے گی. اور ایک اور اس میں آتا ہے کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو جتنے بالوں پر اس نے ہاتھ پھیرا اتنی اس کو نیکیاں ملے گی. اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا یتیموں پر خرچ کرتے ہیں مساکین. اب مسکین کون ہوتے ہیں؟ یہاں پر تھوڑا سا ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے کہ مسکین اور فقیر کا لفظ یا اس کا فرق ہم نہیں سمجھ پاتے. یہاں پر فقیر کا لفظ تو نہیں آیا ہے، آگے سائل کا لفظ آیا ہے، سائلین کا لفظ آیا ہے. تو مسکین کون ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اپنے کھانے پینے کے لیے تو موجود ہو اور بظاہر ان کو دیکھ کر کسی کو یہ احساس بھی نہ ہوتا ہو کہ یہ ضرورت مند ہیں، یعنی وہ لوگ اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ مسکین صرف وہی لوگ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں اور ایک ایک دو دو کھجوریں یا ایک ایک دو دو لقمے روٹی کے لیے جاتے ہوں، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کے سب کام نکل جائیں، نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائیں جس سے لوگوں کو علم ہو جائے اور انہیں کوئی کچھ دے دے، یعنی ان کو دیکھ کر کچھ خاص لوگ ہی پہچان سکتے ہیں. وہ اپنی ضرورتیں اور پریشانیاں لے کر لوگوں کے پاس نہیں جاتے، مانگتے نہیں پھرتے ہیں، لیکن ان کے چہروں سے تم ان کی ضرورت کو جان لو اور تم ان کی مدد کر دو، تو یہ مسکین میں شامل ہوتے ہیں یہ لوگ. اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ مانگنے والا تو پھر بھی اپنا حق وصول کر ہی لیتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ مانگنے کی بنا پر مل ہی جاتا ہے، لیکن اصل حقدار وہ لوگ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں. آپ خود ان کو پہچان کر دے سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے ایک شخص کا ذاتی مکان ہو اور وہ کماتا بھی ہو، لیکن اب اس کی کمائی میں کھانے کا خرچ تو پورا ہوتا ہو، لیکن ایسا شخص اپنے بچوں کے اسکول کی فیس پوری طرح سے نہ ادا کر پاتا ہو، یا اس کے لیے کچھ کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی مشکل آ پڑتی ہے، کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو ایسے وقت کے لیے اس کے پاس پیسہ نہ ہو، تو یہ مسکین ہوتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے ان کی ضرورت تو پوری ہو جائے لیکن بہت زیادہ تنگی کے ساتھ، تو ایسے لوگ مسکین میں آتے ہیں. تو ان کی بھی مدد کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو کیا کرتے ہیں، اپنا دل پسند مال رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکین پر، اور وابن السبیل مسافر. مسافر میں دراصل کچھ علماء کرام نے مسافر وہ لوگ جو کہ ضرورت مند ہوں، یعنی جو سفر میں ہوں اور یا تو ان کا اثاثہ گم ہو گیا ہو یا ان کے پاس کوئی سرمایہ نہ ہو، بھلا ہی وہ اپنے ملک میں یا اپنی جگہ پر اچھی حالت میں ہوں، لیکن اگر راستے میں وہ کسی تکلیف سے دوچار ہوں تو ان کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے. اور اس سے مراد کچھ لوگوں نے مہمان بھی لیے ہیں، تو لہٰذا مہمانوں پر بھی خرچ کرنا ایک نیکی ہوگی. وسائلین اور مانگنے والے، سائل یہ سائل تو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مانگنے والوں کو نہ دیا جائے کیونکہ وہ مانگ مانگ کر اپنا پورا کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، ایک اس میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مانگنے والے یعنی جو سائل تمہارے پاس آئے تم اسے دو، یعنی سائل کا بھی حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار آئے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر مانگنے والا مانگتا ہے تو کچھ نہ کچھ اسے دینا ہماری ذمہ داری ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ کیوں مانگ رہا ہے اور اس نے نہیں مانگنا چاہیے تھا یا پھر وہ ہٹا کٹا ہے اس نے خود کمانا چاہیے تھا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر جو یہاں پر سائلین سے مراد یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہو، اور سائلین سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو جن کے پاس بالکل کچھ بھی نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر کبھی کوئی ہمارے پاس آتا ہے اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کچھ دن کے لیے ہمیں قرض دے دیں، تو یہ بھی کس میں آ جائے گا؟ سائل میں ہی آ جائے گا۔ تو سائلین کا بھی حق ہوتا ہے، وہ پھر رقاب اور گردنیں چھڑانے کے لیے۔ رقاب دراصل رے قاف بے سے نکلا ہے، جس کے معنی گردن کے ہوتے ہیں، یعنی غلاموں کو آزاد کرانا، چونکہ اس زمانے میں غلامی کا بہت رواج تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے تمام احکامات ایسے دیے جس کی وجہ سے غلامی کا خاتمہ ہو، ہر صدقہ اور خیرات میں یا کفارے کے طور پر جو چیز ہمیں ملتی ہے جس پر ابھارا گیا ہے وہ کیا ہے کہ غلام کو آزاد کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ سے زیادہ غلام آزاد ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے ایک زمانہ پھر ایسا آیا کہ غلامی تقریباً ختم ہو گئی۔ تو گردنوں کو چھڑانے میں، چونکہ اب آج تو غلامی نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے گناہ ہیں اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے وہاں جیلوں میں بند ہیں، اور صرف تھوڑی سی ضمانت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی بنا پر کہ ان کو یا تو کچھ پیسہ دینا ہوتا ہے یا کسی کی ضمانت چاہیے ہوتا ہے جو ان کی ضمانت لے، جو ان کی ذمہ داری قبول کرے۔ کئی مسلمان نوجوان، کئی حضرات آج جیلوں میں بھرے پڑے ہیں اور کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کچھ پیسہ ہم اپنا اس میں لگا دیں تو ان کی زندگی سنور سکتی ہے، وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ کئی ایسے خاندان ہیں کہ جن کو سالہ سال ہو گئے ہیں، شروع شروع میں بیوی بچے ملنے چلے جاتے تھے لیکن اس قدر ان لوگوں پر مجبوریاں آئیں کہ اب ان کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بیوی یا وہ والدین اپنے بچوں سے جیل میں ملنے کے لیے جائیں، کیونکہ خرچ انہیں کون دے گا۔ تو ایسے لوگوں کو چھڑانا یہ بھی فرض قاب میں آئے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ چونکہ آج غلامی نہیں ہے لہٰذا جو لوگ جیلوں میں محبوس یا قید ہیں یا بند پڑے ہیں اور بے گناہ ہیں، صرف اسلام کی وجہ سے آج وہ جیلوں میں پڑے ہیں کہ وہ اسلام کو جاننے اور ماننے والے ہیں، تو انہیں چھڑانا بھی اسی معنوں میں آ جائے گا۔ وہ اقام الصلاۃ و آتا الزکاۃ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال میں زکوٰۃ کے سوا کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ ویسے یہ روایت ضعیف ہے لیکن ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے اور نفل صدقات ایک الگ چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اوپر صدقات کا ذکر آیا ہے، یعنی اپنا دل پسند مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے انسان، اور نیچے زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ ذکر الگ الگ آیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے نماز کا ذکر آیا ہے، اور نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کو اپنے پورے رکوع، سجدے، اطمینان اور خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا کرے، جس طرح ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ دراصل زکوٰۃ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا، تزکیہ کرنا۔ جیسے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنے والا فلاح پا گیا۔ پھر اسی طرح سے یہاں پر دراصل بتانا مقصود یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دے کر اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، یعنی جب وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی گناہوں سے اور برائیوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جبکہ عہد کریں تو اسے وفا کریں، یعنی جب کوئی وعدہ کریں تو اس کو پھر وہ پورا کرتے ہیں. اور پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ جس میں وعدے کی پابندی نہیں اس میں امانت نہیں، تو لہٰذا وعدے کی پابندی کرنا مومن ہونے کی نشانی ہے اور وعدہ خلافی کرنا نفاق کی ایک علامت ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ منافق کی تین نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھوائے تو اس میں خیانت کرے. اور ایک اور حدیث میں جو معلوم ہوتا ہے کہ اگر جھگڑے پر اتر آئے تو گالی گلوچ سے کام لے. تو لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدے کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی ایک مومن ہونے کی علامت ہے وعدے کی پابندی کرنا. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ نماز کی تو ہم بہت پابندی کریں گے، لیکن ہم یہ دوسرے معاملات کی پابندی میں آگے نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں پر دراصل کردار کی بلندی پر ابھارا گیا ہے کہ انسان ذاتی طور پر تو نیک ہو، ذاتی طور پر ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہو، نماز کا پابند ہو، پاک اور صاف رہنے والا ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کے معاملات ٹھیک نہ ہوں. تو معاملات بہت زیادہ ضروری ہیں کہ معاملات ہمارے صحیح ہوں، کیونکہ یہ معاملات کی وجہ سے ہی اسلام بہت زیادہ پھیل سکتا ہے. پھر آگے بتایا گیا تنگی اور مصیبت کے وقت اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، اور یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. تنگی اور مصیبت، اور یہاں پر صبر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں کہ اصل انسان کی حقیقت تو اس وقت معلوم ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مشکلات آئیں، اور تب ہم اس کا رویہ دیکھیں کہ اس کا رویہ کیا ہے. کیا وہ شکایتیں کرنے والا رویہ ہے اس کا، یا پھر فضیحتیں کر رہا ہو. تو انسان پہچانا ہی اس وقت جاتا ہے یا کھرا اور کھوٹا ہے، یہ اگر معلوم کرنا ہو تو اس کو تنگی اور مشکل کے وقت دیکھیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نیکی دراصل یہ ہے کہ انسان یہ تمام بھلائیاں کرے اور مشکل اور تنگی کے وقت صبر بھی کرے. جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے اس وقت صبر کرے، جب کوئی وہ حالات میں گھرا ہوتا ہے تکلیف دہ حالات میں، اس پر وہ صبر کرے. تو یہ دراصل نیکی ہے. اور جنگ کے وقت، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی آتا ہے، گناہ کبیرہ میں سے، کہ جنگ کی حالت میں پیٹ پھیر کر چل دینا. تو لہٰذا جب جنگ پیش آئے یا جنگ ہو تو اس وقت ثابت قدمی سے اور بہادری سے اللہ کی راہ میں لڑے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں. یعنی اب اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ متقی کون ہے اور سچا کون ہے اور راست باز کون ہے، تو پھر وہ کون ہوگا؟ جس میں یہ تمام خوبیاں ہوں گی، جس کے اندر یہ تمام نیکیاں ہوں گی. اسی لیے یہ آیت بر کہلاتی ہے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ قصاص کیا چیز ہے اور کس کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قصاص دراصل برابر کا بدلہ، قاف سواد سواد اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ویسے اس کے لفظی ترجمہ میں آتا ہے، یعنی اس کی جو لغوی تحقیق ہے، پیچھے پیچھے چلنا یا بدلہ. قصہ بھی اسی سے نکلا ہے نا. قصہ کیا ہوتا ہے کہ کہانی جب چلتی ہے تو ایک کے بعد ایک بات چلتی ہے، یعنی سیکوینس ہوتا ہے اس میں. تو اسی لیے اس کو قصہ کہا گیا ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص دینا فرض کیا گیا ہے. اور کس کے بدلے ہے؟ الحر بالحری، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبدی، اور غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے عورت. فمن افی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر اس کے ساتھ معروف طریقے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور یہاں پر معروف طریقے سے اتباع کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور احسان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہاں ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلی جو قومیں تھیں اہل کتاب میں سے یہود میں یہ تھا کہ قصاص تھا یا پھر معافی تھی. اسی طرح سے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے یہاں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کے یہاں صرف معافی تھی. لیکن اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین اصول دیے کہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے قصاص بھی رکھا، دیت بھی رکھی اور معافی بھی رکھی، یعنی ایک بیچ کا حصہ بھی رکھا جو سب کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے. اب یہاں پر اسلام کا یہ جو حکم ہے اس بنا پر بعض لوگ اسلام دشمن عناصر بہت اعتراضات کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام کیسا مذہب ہے کہ قتل کے بدلے فوراً قتل کر دیا جائے، جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ دراصل ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب قاتل کو معلوم ہوگا کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میری بھی جان جائے گی تو وہ 10 بار سوچے گا اور اس کی بنا پر قتل کا ریشو کم ہو جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن اخبارات میں، آپ کوئی بھی اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیا خبریں ہوتی ہیں اس میں، کیا سرخیاں ہوتی ہیں. کہیں کوئی اخبار ایسا گزرا ہے جہاں پر قتل کی خبر نہ ہو؟ تو یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ قاتل کو چھوٹ دے دی گئی، قاتل کے لیے وہ سخت سزا نہیں رکھی گئی جس کی بنا پر اس کو ڈر ہو کہ میری بھی جان جا سکتی ہے، اس بنا پر لوگ آرام سے گناہ کر جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین اصول رکھا کہ اگر قاتل کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر سامنے والی پارٹی یہ چاہتی ہو کہ معاف کر دے تو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر سامنے والی پارٹی ان دونوں میں سے بیچ کی راہ اختیار کرنا چاہتی ہے یعنی دیت کی، تو دیت بھی ادا کی جا سکتی ہے. یہاں پر دراصل معروف اور احسان انہی معنوں میں آئے ہیں کہ معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسا فیصلہ ہو، ایسا تصفیہ ہو جس کی وجہ سے سامنے والے کی ہو سکتا وہ جان بچ جائے اور پھر اس کا بدلہ دے دیا جائے، اور وہ بدلہ کیا ہو اور اس کو کون مقرر کرے. تو نہ ہی مقتول جو ہے اس کے گھر والے بہت زیادہ لے لیں، اور نہ ہی قاتل جو ہے وہ صاف بچ جائے کہ دیت بھی کم دے اور قتل بھی اس نے کر دیا ہو. تو لہٰذا معروف طریقہ ہو، اور معروف طریقہ کون مقرر کرے گا؟ جو معاشرے کے اہل لوگ ہوں گے، جو اس قابل ہوں گے کہ جن پر سب کو یقین ہوگا کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے. اب یہاں پر پہلے زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی خاندان یا قبیلہ، اگر کوئی قبیلہ معاشی طور پر اور ویسے بھی اس مستحکم ہوتا یعنی اس کا زیادہ ہولڈ ہوتا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے قبیلے کے مرنے والے کے بدلے میں وہ دوسرے کے 2 لوگوں کو مار دیتے تھے، یا اگر کسی کی عورت کو انہوں نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں وہ مرد قتل نہیں کرتے تھے، یا اگر غلام قتل کیا جاتا تو اس سے بھی وہ بچ جاتے تھے، یعنی کسی آزاد کو قتل نہیں کرتے تھے. تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام. یہ اسلام کا ایسا اصول ہے کہ اس سے بڑھ کر انصاف اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. الحر بالحر، حر دراصل ہے، رے اس کا روٹ ورڈ ہے، ویسے تو اس کے معنی ہوتے ہیں آزاد کے، حریت بھی اسی سے نکلا ہے، حرارت بھی اسی سے ہے، اور تحریر بھی اسی سے ہے. جو ہم الفاظ لکھتے ہیں تو اس تحریر کہلاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جب تک ہمارے اندر تھے وہ الفاظ تو وہ قید تھے، لیکن جیسے ہی وہ الفاظ ہمارے اندر سے نکل کر باہر آ گئے تو پھر کیا ہو گئے؟ وہ آزاد ہو گئے، اسی لیے پھر وہ تحریر کہلائی. تو آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، یہ چیز دراصل اسلام کے بہت ہی بہترین اصولوں میں سے ہے کہ جیسا شخص قتل کیا گیا ہو اس کے بدلے اسی کو قتل کیا جائے گا. کچھ ایسے تھے پہلے زمانے میں, یعنی جاہلیت کے زمانے میں, کہ ایک قبیلہ کسی قبیلے کے شخص کو مارا جاتا تو اس کے بدلے وہ سامنے والے قبیلے کے دو لوگوں کو قتل کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ اہم ہیں. یا پھر کوئی اگر قتل کر دیتا تو اس کے بدلے اس کے 50 لوگوں کو مار دیا جاتا تھا. تو یہ سب کیا ہے؟ یعنی یہ ناانصافی ہے. اور آج بھی مہذب اقوام خود اس طرح کے کام کرتے رہتی ہیں. اسی 20ویں صدی میں ایک فرد تھا سیرلسٹک, اس کے قتل کے بدلے میں پوری مصری قوم سے بدلہ لیا گیا. یعنی جو اپنے آپ کو مہذب قرار دیتے ہیں ان لوگوں نے بھی کیا کیا کہ ایک شخص کے بدلے میں کئی لوگوں کو قتل کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ناانصافی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ مقرر کر دیا, ایک رول بنا دیا, ایک اصول بنا دیا کہ یا تو قصاص ہو, یعنی خون کے بدلے خون, جان کے بدلے جان, یا پھر دیت ہو. اور دیت مطلب یہ پیسوں سے ادا کی جائے گی. جیسے کچھ ممالک میں یہ رول ابھی بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے غلطی سے یا ایکسیڈنٹ کر بیٹھتا ہے تو اس کا جو معاوضہ ہے یا جو اس کی دیت ہے وہ 1,00,000 ریال ہے. تو ہر ملک میں ہر طرف معروف طریقے کے مطابق کچھ مخصوص رقم ہوگی, تو وہ اتنی ادا کرنا پڑے گا. یا پھر معافی ہے, ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. سبحان اللہ. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم, تو بس اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے اس کے بعد دردناک سزا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تخفیف اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یعنی کتنا بہترین اصول دیا نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں, امت مسلمہ کو, کہ اگر قصاص نہیں لینا چاہتے تو دیت لے لو, دیت نہیں تو معافی بھی ہے. اور ان تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آسانی ہے, نرمی ہے, رحمت ہے. اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص قاتل سے دیت بھی لے لے اور دیت لینے کے بعد اس کو قتل کر دے تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ سب لوگ بیٹھ کر صلح صفائی کرواتے ہیں, دونوں پارٹیز آپس میں بیٹھتی ہیں, معاہدہ طے ہوتا ہے, دیت ادا کر دی جاتی ہے, اور اس کے کچھ دنوں بعد قاتل کو پھر قتل بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی مقتول کی پارٹی پھر ظالم ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے عذاب علیم ہے, دردناک عذاب ہے. اور قتل کا ریشو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ویسٹرن کنٹریز میں بہت زیادہ, اور سب سے زیادہ امریکہ میں ہے. اور وہاں پر زیادہ تر نوجوان اور بچوں میں, جیسے ابھی آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ ایک لڑکا تھا 17 سال کا, اس نے اسکول کے 20 لوگوں کو ایک ہی ٹائم میں ختم کر دیا, ایون اپنی ماں کو خود, اور پھر خود اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا. اور آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ایک تو صحیح تربیت نہیں ہے نوجوانوں میں, اور کریزی ہو گئے ہیں وہ لوگ, کیونکہ دن رات جو وہ آج کل جتنے جو گیمز آ رہے ہیں, یہ گیمز سے بھی دراصل بہت برا اثر پڑ رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو کہ کوئی بھی گیم آپ دیکھ لیں, کمپیوٹر کا ہو یا ٹی وی کا ہو یا کوئی بھی گیم ہو یا کوئی اس طرح کی ایسی چیزیں جو ٹی وی پر بچے دیکھتے ہیں, اس میں سوائے مار دھاڑ کے, قتل و غارت گری کے, یا ایک گیم تو اتفاقاً میری نظر پڑی تھی, بچے کھیل رہے تھے تو دیکھنے میں آیا کہ اس میں آپ جتنا زیادہ سامنے والے کو ماریں گے اتنے زیادہ آپ کے پوائنٹس بڑھتے چلے جائیں گے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ بچوں کو کریزی اور مجنو بنانا نہیں ہوا, کہ بچے مارنے کی چیز سیکھ رہے ہیں. تو جب ان کی کوئی تعلیم و تربیت نہیں, وہ ایسے گیمز کے حوالے ہیں, تو پھر ظاہر سی بات ہے قاتل ہی بنتے چلے جائیں گے. تو آئے دن امریکہ اور برطانیہ میں یہ خبریں آپ کو سننے کو ملتی ہوں گی کہ ایک ہی لڑکے نے یا ایک ہی شخص نے اسکول کے کئی بچوں کو مار دیا, کبھی 20 مارے جاتے ہیں, کبھی 35 مارے جاتے ہیں, تو آئے دن قتل ہو رہے ہیں. تو اسلامی تعلیمات کو اگر ہم فالو کریں گے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے, امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے, اے عقل و خرد رکھنے والو. سبحان اللہ, بہت ہی پیاری آیت ہے یہ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو. الباب لب کی جمع ہے, لام بے بے اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں مغز, دماغ, عقل. اردو میں کبھی آپ نے یہ جملہ پڑھا ہے لب لباب؟ جی پڑھا ہے. معنی معلوم تھے اس کے؟ جی ہاں, لب لباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حاصل مطلب یا حاصل مطالعہ یا جو چیز اخذ کی گئی, جیسے انسان کی جسم میں اس کا دماغ سب سے مین ہے, تو تمام چیزوں میں سے جو چیز نکالی گئی وہ اس کا اصل ہوگا. تو اے عقل والو, اے اولو الالباب, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. کیسے زندگی ہے؟ کہ آج اگر آپ ایک قاتل کو سزا دیتے ہیں اور سر عام اسے سزا دی جاتی ہے, تو کل کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور کو قتل کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ 10 بار یہ سوچے گا کہ اگر میں کسی کو قتل کرتا ہوں تو مجھے یہاں آج جس کو سزا دی جا رہی ہے کل میں بھی یہاں کھڑا ہو سکتا ہوں. تو یہ ڈر, معاشرے میں اگر انصاف ہوگا, ظلم نہیں ہوگا اور قاتل کو یا مجرموں کو سزا دی جائے گی, تو خود بخود جرم ختم ہونے لگے گا, اور اس کی عکاسی کرتا ہے اسلامی معاشرہ. اور ایک طرح سے آج بھی سعودی عرب میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ کم ریشو جو قتل کا ہے وہ سعودی عرب میں ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت حد تک یہاں پر اسلامی سزائیں پھر بھی موجود ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اسلامی اصول کو جب فالو کیا جائے گا, اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کی جائے گی, تو خود بخود معاشرے میں امن و امان ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے. ایک نادان اور بیوقوف شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ قصاص میں کیسے زندگی ہو سکتی ہے, جبکہ آپ نے بدلہ لے لیا تو اس کی تو موت واقع ہو گئی. تو جی ہاں, اس کی ایک شخص کی تو موت واقع ہوئی قاتل کی, لیکن اس ایک قاتل کی موت کی وجہ سے اور بہت سی ہزاروں زندگیاں بچ گئیں. کیونکہ کیا ممکن تھا کہ ہو سکتا وہ قاتل اور دوسرا قتل نہ کرتا, یا اس قاتل کو چھوڑ دیا جاتا تو دوسرے لوگوں کی ہمت نہ بڑھ جاتی اور وہ بھی کسی اور کو قتل کرنے لگتے. تو ایک شخص کو آپ نے سزا دی, ایک قاتل کو آپ نے سزا دی, اس کو دیکھ کر بہت سارے مجرم اپنے اس جرم سے پیچھے ہٹ گئے, باز رہے. تو لہٰذا اسی بنا پر قصاص میں زندگی ہے. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی ایک سنہرا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, کہ مجرم کو سزا ضرور دی جانی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ جرم سے باز رہیں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ, تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو, تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین, یہ حق ہے متقی لوگوں پر. یہ حکم دراصل اس وقت دیا گیا تھا جبکہ وراثت کی تقسیم کا کوئی قانون ابھی نہیں مقرر ہوا تھا. اس وقت ہر شخص پر یہ لازم کیا گیا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے بذریعہ وصیت مقرر کر جائے, تاکہ اس کے مرنے کے بعد خاندان میں جھگڑے نہ ہوں اور کسی حقدار کی حق تلفی نہ ہو. لیکن جب بعد میں وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایک رول بنا دیا, ایک ضابطہ بنا دیا جو سورہ نساء میں آیا ہے, تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام میراث کی وضاحت کر دی اور اس کے دو قاعدے بتا دیے. ایک یہ کہ اب کوئی شخص کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا, یعنی حدیث کے الفاظ آتے ہیں لا وصیت لوارثیہ, کہ وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں. یعنی جن رشتہ داروں کے حصے قرآن میں مقرر کر دیے گئے ہیں, ان کے حصوں میں نہ تو وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی کی جا سکتی ہے اور نہ کسی وارث کو میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے, اور نہ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بذریعہ وصیت یعنی اور زیادہ دی جا سکتی ہے. دوسرے یہ کہ وصیت کل جائیداد کے صرف ایک تہائی حصے کی حد تک کی جا سکتی ہے. یہ آیت دراصل یہ حکم یا یہ آیت منسوخ ہے جو ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا نا, ما ننسخ من آیت او ننسیہ ناتی بخیر منہا. تو یہ حکم پہلے تھا جب سورہ نساء نازل نہیں ہوئی تھی اور وارثوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون مقرر نہیں کیا تھا، تو اس وقت یہ حکم تھا کہ ایک شخص اگر جو مرنے والا ہو تو وہ اپنے ورثہ کے لیے وصیت کر سکتا تھا، لیکن جب وارثوں کے حصے مقرر ہو گئے تو یہ آیت خود بخود منسوخ ہو گئی، یعنی اب اس حکم کو نہیں مانا جائے گا۔ اسلامی قانون کے لحاظ سے کوئی شخص وصیت اب نہیں کر سکتا وارثوں کے لیے، کیوں؟ کیونکہ وارثوں کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، وہ تو خود بخود ان کو مل جائیں گے۔ ہاں، انسان اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے، جیسے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، تو میں اس کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے سعد، اس سے اللہ کی راہ میں مال تم دے رہے ہو تو اس سے بہتر یہ کہ تم اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑ جاؤ، کیونکہ انہیں محتاج چھوڑنا یہ زیادہ مشکل بات ہوگی، یعنی تمہارے مرنے کے بعد یا تمہارے جانے کے بعد تمہارے رشتہ دار محتاج ہو جائیں، تو اس سے بہتر یہ کہ تم انہیں مالدار چھوڑ جاؤ۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنا آدھا مال دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا یہ بہت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا اس سے کم کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بہت ہے۔ پھر تب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک تہائی مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، یعنی اس کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دے دو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی بنا پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تہائی مال کی وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن احسن عمل یہ ہوگا کہ اس سے بھی کم کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کچھ لوگوں کو وصیت میں ان کا حصہ مقرر نہیں کیا گیا، جیسے کہ اس کی چھوٹی سی مثال ہے یتیم پوتا، یعنی اگر کسی انسان کی زندگی میں اس کے بیٹے کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بچے ہیں، تو ان کے لیے وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اگر مرنے والوں کا بھی حصہ رکھا جاتا تو پھر یہ بہت مشکل کام ہو جاتا۔ تو یہاں پر وہ خود بخود اس کا حکم نکل آتا ہے کہ یہ آیت منسوخ تو ہے، لیکن جو ایک تہائی کی اجازت دی گئی ہے کہ ایک تہائی کی انسان وصیت کر سکتا ہے، تو اس میں سے پھر وہ کیا کرے، یتیم پوتے کے لیے اپنی وصیت میں کچھ حصہ مقرر کر جائے، کیونکہ اس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے وارثوں میں نہیں رکھا ہے۔ تو خود بخود یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ یتیم پوتے کو اگر دینا ہو تو وہ اپنے ایک تہائی میں سے دے دے، یا اس کو اگر اپنے صدقہ جاریہ کے لیے کچھ کرنا ہو تو وہ اس میں سے کر جائے، کسی مسجد کے لیے، کسی دینی ادارے کے لیے، یا کوئی بھی نیک کام کے، کہیں اگر پانی نہ ہو تو اس کے لیے وہ کر جائے۔ تو وصیت صرف ایک تہائی کی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ جو چیز عام ہے کہ جائیداد سے آگ کر دینا، کسی بیٹے نے نافرمانی کی تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے اسے جائیداد سے آگ کر دیا، تو یہ آگ کرنے کا سسٹم اسلام میں ہے ہی نہیں۔ آپ کو ہر حال میں وارث کو اس کا حصہ دینا ہے، آپ اسے محروم نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان زندگی بھر نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن وراثت میں یا وصیت میں زیادتی یا ظلم کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ مسند عبد الرزاق میں، کہ آدمی نیک لوگوں کے عمل 70 سال تک کرتا رہتا ہے اور وصیت میں ظلم کرتا ہے اور برائی کے عمل پر خاتمہ ہونے کی وجہ سے جہنمی بن جاتا ہے، اور بعض لوگ 70 برس تک بدعمالیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وصیت میں عدل و انصاف کرتے ہیں اور آخری عمل ان کا بھلا ہوتا ہے اور وہ جنتی بن جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر چاہو تو قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی یہ وصیت اور وراثت دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حد ہے۔ تو وصیت آپ کر سکتے ہیں، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی شخص کی 2 راتیں بھی نہ گزرے لیکن یہ کہ اس نے وصیت کر رکھی ہو، تو وصیت انسان ضرور کرے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ایسی رکھی ہوتی ہیں، کسی کی امانت ہوتی ہے، کسی کا کچھ کوئی ایسی بات ہمارے پاس ہوتی ہے کہ جو ہم کو بعد میں ہمارے مرنے کے بعد ادا کرنا ہو، تو آپ وصیت کر سکتے ہیں، لیکن اب وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ وارثوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، آپ اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کو جائیداد سے آخ بھی نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی بیٹے نے پسند سے شادی کر لی تو اس کو بائک اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو بائک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بہت غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کا حصہ دینا ہی ہے، کیونکہ وہ حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، آپ کوئی نہیں ہوتے اس حصے کو اس سے لینے والے۔ تو یہاں پر وصیت کے بارے میں آیا ہے، اور وصیت کے معنی ہوتے ہیں کہ تاکید کرنا کسی بات کے بارے میں، خاص طور سے جو تاکید کی جاتی ہے تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو پھر جو کوئی، یعنی جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا، تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کسی کی وصیت چینج نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اگر وصیت میں کچھ گناہ کی بات ہو تو اس صورت میں جو ذمہ دار افراد ہوں گے وہ اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے ایسی وصیت کر دی کہ میرے فلاں بیٹے کو ڈبل حصہ دیا جائے، تو نہیں، یہ وصیت قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دوسرے حصے داروں کا حق مارا جا رہا ہے۔ تو وصیت وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے کہ اس کو تو حصہ ملے گا ہی، لیکن جو 1/3 ہے اس میں سے بھی آپ اس کو دے دیں، نہیں، اس کے لیے نہیں ہوگا۔ تو وصیت تبدیل نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو تبدیل کرے گا اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا۔ لیکن ایسی وصیت تبدیل کی جا سکتی ہے جس میں کوئی گناہ کی بات کہی گئی ہو۔ فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے، اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی وہی بات کہ اگر وصیت میں کوئی ایسی چیز ہو جو کہ اسلام کے خلاف ہو تو پھر وہ منسوخ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے متقیوں پر یہ حق قرار دیا ہے کہ وہ میراث کے بارے میں جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ دیا ہے اس کو وہ حق کے مطابق ادا کریں، کہ وصیت 1/3 کی کرے، اور اس میں وہ ان لوگوں کے لیے کرے غیر وارثوں کے لیے جو وارث نہیں ہیں۔ اور یہ متقی پر حق بتایا گیا ہے، یعنی وصیت کرنا ہے اسے معروف طریقے پر۔ تو اب جن لوگوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیے ہیں قرآن میں، جیسے یتیم پوتا ہو گیا یا دور طرح کے رشتہ دار ہو گئے، ان کے حق میں اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان کو وہ کچھ ہیلپ کرنا چاہتا ہے ان کی، تو اس بنا پر ان کے لیے وہ وصیت کر دے، ادروائز وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اور پھر وصیت میں اگر کوئی گناہ کی بات ہو تو پھر اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی اصلاح کرنا مقصد ہے، ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورہ نساء میں اور تفصیل سے پڑھیں گے، ابھی یہاں کے لیے آپ اتنا ہی پڑھیے۔ آگے ہم اس کی تفصیل اس کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وصیت کے بارے میں، اور اس سے ریلیٹڈ جو احکامات ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کس طرح سے اس کے بارے میں کیا رویہ پایا جاتا ہے، اور کیا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا تبدیلی لانی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نساء میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔